صورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا عبد القاسم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صلاة الجمعة. سیدان محترم، یہ بہت سارے مومنین نے درخواست کی ہے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے. ایک 4 سال کا بچہ ہے، نام حسن رضا ابن محمد حیدر. سیدہ سمانہ بنت محمد حیدر جی بھی دعائے صحت کے لیے، خورشید فاطمہ جو آئی سی یو میں ہیں، اور رضیہ میر علی ان کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے. رفیع احمد، آل حسن رضگر، ایک مومنہ حبیب فاطمہ کل ان کا آپریشن ہے، امراض قلب میں ہیں، دل کے مرض میں ان کا کل آپریشن ہے. ان تمام مریضوں کے لیے اور جہاں کہیں جو مریض مومنوں مومنات ہیں، ان تمام کی صحت کے لیے دعا کیجیے. بہت تو بیمار کربلا ان تمام کو صحت کاملہ ہوا جاتا ہو. ان تمام کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھیج دیجیے محمد. اور یہ سورہ فاتحہ کے لیے نام دیا گیا ہے سیدہ بشرا سبت نقوی، بنت سبت اختر نقوی، اور سبت اصغر نقوی، اور میرے والد مرحوم سید اقبال الصفر نقوی ابن سید قلب احمد مانی جائے سے شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. ویسے تو میں اپنی کتابوں کا اعلان کرتے ہوئے بھی گریز ہی کرتا ہوں، لیکن ایک کتاب گزری ہے میری نظر سے، آپ کے کام کی ہوگی، آپ کے بچوں کی بھی کام کی ہے، 99 سجدے سے متعلق، جو 99 اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنا پروردگار کے منظوم، ان کے آداب کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، بہت اچھی کتاب ہے، مصور غم محشر لکھنوی صاحب کی. جو صاحب چاہتے ہوں وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، گھر میں آپ کے کام آئے گی، آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی. اور میری کتاب کیونکہ کہا گیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو سال گزشتہ میں نے، کیونکہ اکثر سوال وہی آتے گئے، میں حوالہ دیتا گیا کہ پچھلے سال پڑھ چکا ہوں ولایت معصومین جو میں نے پڑھا تھا وہ چھپ کے آئے گی کتابی صورت میں، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی طلب فرما سکتے ہیں. صلوات کیجیے محمد و آل محمد. حسب دستور اب عادت تو خراب ہو ہی گئی ہے میری بھی، اور کچھ آپ لوگوں نے خراب کر دیے، تو پہلے 2-3 مسئلے جو بہت ضروری ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ عادت پڑی رہے میرے بات صحیح، کوئی نہ کوئی بولتا رہے ان مسائل پر. اور ویسے اب الحمدللہ آج جس مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں، اس پہ تقریباً ہر ممبر سے ہی، سوائے 2-4 کو چھوڑ کے، ہر ممبر سے اس پہ بات ہوگی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو عام تعطیل ہے. 7 محرم سے ظاہر ہے کہ ایک ماحول عزاداری کا بن جاتا ہے، تو کیبنٹ میں، سینٹ میں، مشیروں میں، سیکرٹریز میں کوئی تو ایک آدمی ہوتا جو یہ بتاتا کہ سینٹ کا اجلاس 8 محرم کو نہ کرو بھائی، جہاں تم نے اتنی دیر کی، جہاں 90 دن کے 4 سال آپ اپنی طرف سے بنا دیتے ہو، 3 دن اگر امام حسین کی خاطر آگے بڑھا دیتے تو کوئی قیامت بڑھ جاتی، کوئی قیامت آ جاتی. اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ سینٹ کا جو اجلاس 8 محرم کو بلایا جا رہا ہے، وہ یا پہلے بلا لیا جاتا ہے یا 10 محرم کے بعد بلا لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی، کیا فرق پڑ جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لہذا ہم توجہ دلا رہے ہیں، مطالبہ وطالبہ تو لفظ ایسے گھسپٹ گئے کہ ان کی اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی کہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، قرارداد پیش کرتے ہیں، تو ان الفاظ کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ اسلامی مملکت ہے، آپ اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، سارے قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبر مسلمان ہیں، ووٹوں کے لیے دوڑتے ہیں، ہر طرف دوڑتے ہیں، اس وقت ان کو سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز یاد آ رہی ہوتی ہے، اور ابھی یہ ملا جو سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں محرم اسی لیے یاد آ رہا ہے کہ جلوس بھی اٹھائے جائیں، سب کچھ اٹھائے جائیں، کوئی ان میں سے یہ اس بات کے اوپر چیخنے والا نہیں ہے کہ 8 محرم کو سینٹ کا اجلاس نہ بلایا جائے، کیونکہ اس میں تمہارا مفاد نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم تو شاید چاہتے ہو گے کہ 9 یا 10 محرم کو اجلاس بلا لیا جائے، تو اس سے کسی مولوی کو یا سیاستدان کو خیال نہیں آ رہا کبھی 8 محرم ایسا دن ہے کہ ٹھیک ہے 9-10 کی چھٹی ہوتی ہے لیکن پورے پاکستان کے آزادار، پوری دنیا کے آزادار آزاداری میں مصروف ہوتے ہیں، ماتم مجلس میں مشغول ہوتے ہیں، لہٰذا اس 8 کو 11 محرم یا 12 محرم کو تو کیا جا سکتا ہے، 4 دن آگے بھی تو بڑھایا جا سکتا ہے، ضروری ہے کہ 8 محرم کو یہ کیا جائے، اور اگر آپ کرتے تو اپنا شوق پورا کر لیجیے، یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ممبر سے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن جس کی عزا کا آپ احترام نہیں کریں گے بھگتنا آپ ہی کو پڑے گا۔ زندہ باد۔ اس لیے تھوڑا سا جذبات کا خیال کیجیے، آپ کا عقیدہ نہ صحیح، اس ملک میں کروڑوں شیعہ حضرت کردار رہتے ہیں، ان کا ہی جذبات کا احترام کر لیا جائے، ان کے جذبات کو دیکھ لیا جائے، جو آپ نے تو سیاسی عرصے کے طور پہ استعمال کیا کہ 8 کو حلف لے لیا جائے گا، 9-10 رہتے چھٹی ہوگی، چیخنے والے کیا چیخیں گے، پورے ملک میں تو آزادی کے جلوس اٹھ رہے ہوں گے، تو ان جلوسوں کو بھی اپنے مقصد کے لیے، ان چھٹیوں کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، سب کی اصلوں پہ پٹی تھوڑی پڑ گئی، سب اندھے تھوڑی ہو گئے، کچھ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ 8 محرم کو یہ کیا جائے تاکہ 9-10 کو چھٹی ہوگی، کیا شور شرابا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو جو اپنی کارستانی کرنی ہے برائے مہربانی وہ 10 محرم کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، اور کر ہی رہے ہیں آج تک 54 سال سے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کر رہے ہیں، تو اس کو 2-4 دن موخر کیا جائے، نہیں کریں گے تو ہم نے عرض کر دیا کہ جن کا دل دکھے گا تو ان کی آہیں عرش سے ٹکراتی بھی، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ غداری کا مسئلہ ہے، ہم تو توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معنوی روحانی نقصان آپ کو نہ پہنچ جائے کہ جو بھی عزاداری سے، جس نے بھی عزاداری کے خلاف یا عزاداری سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی اسے بالآخر جلد یا بغیر نقصان ضرور پہنچا کسی نہ کسی صورت میں، تو مجھے امید ہے ابھی 2 دن باقی ہیں، شاید کسی کے کان پہ جوں رہ جائے اور وہ اس کو تبدیل کرنے کی ٹھانے کے 8 محرم کے بجائے عاشور کے بعد میں بھی یہ سارے آپ کے دل بستگی کے سامان، کیونکہ ہمیں تو کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں، نہ قوم میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس ملک کے حالات میں کوئی تبدیلی آنے والی، آپ اپنے چند لوگ ہیں جو کھیل کھیلا کرتے ہیں وہ کھیل عاشور کے بعد بھی کھیل سکتے ہیں، کھیل لیجیے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا۔ اور ایک اور چھوٹا سا، 2-2 منٹ کے 2-3 مسئلے ہیں، ضرور میں عرض کروں گا، کیونکہ اب تو آپ لوگوں کی بھی عادت ہو گئی ہے، خود ہی مجھے مسئلہ پہنچا دیتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو عادت تو پڑی لوگوں کی کہ ان مسائل پر بھی کسی ممبر سے تو کہیں سے تو کوئی بات کی جائے، ریلے مجالس، ایک 50 سال سے سسٹم ہمارا چلا رہا ہے، اب اس میں بھی اپنی سیاست کا عمل دخل، طے ہے قانون ہے، دیکھیے میں اس لیے بات آزادی سے کر رہا ہوں کہ میرا ریلے سے کوئی تعلق نہیں، نہ میری ریلے پہ مجلس جاتی ہے کہیں سے، اور نہ کوئی ڈسٹربینس ہوتی کہ کہیں کوئی یہ سمجھے کہ شاید مولانا کی کسی مجلس کو ڈسٹرب کر دیا، نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے مجلس کا، مسئلہ ہے عزاداری کا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ریلے ہوتی تھی ویسی کیجیے، ایک ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہوتی تھی، اب یہ جو گڑبڑ شروع کی جا رہی ہے کوئی لگاری تھا، کوئی اس کے منسٹر منسٹر آ کے بیٹھے ہوئے، ایک مجلس چل رہی ہے اس کو کاٹا اپنی پسند کی دوسری شروع کر دی، اس کو کاٹا تیسری شروع کر دی، تو یہ سینسرشپ آپ اپنے ٹی وی اور ریڈیو تک رکھیے، عزاداری کی مجالس میں نہ لائیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، آپ کے ساتھ ہم کیسے سینسرشپ لگائیں گے، آپ کو اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اگر آپ نے یہ حرکتیں کی، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق آپ ریلے کی مجالس کو جہاں سے چاہے مرضی کاٹ دیں، جہاں سے چاہے رشتہ شروع کر دیں، جس طرح سے ریلے کا جو قانون ہے بالکل اسی طرح سے آج سے اس پر عمل ہونا چاہیے، ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں پروردگار اپنے بندوں کے لفظوں کی لاج رکھتا ہے، اگر اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی مجالس میں، مجالس کے سسٹم میں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی عزاداری کا کیسے دفاع کرتے ہیں اور عزاداری کے دشمنوں کی ناک کو کیسے رگڑتے ہیں۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ کیا. تو اویس لغاری صاحب جو اس شعبے کے منسٹر بنائے گئے ہیں، سیکرٹری ہیں، جو بھی ہیں، ان تک یہ پیغام اب پہنچ جائے گا تھوڑی دیر میں کہ اپنی پسند ناپسند کو آپ ایک طرف رکھیے اور جس طرح سے ریلے کا سسٹم چل رہا ہے اسی طرح سے یہ سسٹم جاری رہنا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ آپ کی وزارت ہے چند دنوں کی اور امام حسین کی سلطنت ہے قیامت تک کی، امام حسین کی حکومت ہے قیامت تک کی. آپ دو دن بعد پھر کہیں پڑے ہوئے ہوں گے اندر یا ادھر، ہمیں کچھ نہیں پتا، یا باہر بھاگے دوڑے پھر رہے ہوں گے کھا پی کے، اور ہم لوگ یہیں پر ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد والے ہوں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. صلوات بھیجیے محمد. اور ایک سٹی ناظم کاؤن صاحب کے وعدے کی طرف ان کی یاد کہانی کرا رہا ہوں ادب اور احترام سے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے بھی پڑیں گے جب ایسی کوئی بات ہو جائے گی. جہاں سارے انتظامات اچھے ہو رہے ہیں وہاں ایک بیچاری غریبوں کی بستی ہے اورنگی ٹاؤن، جہاں آپ خود جا کے وعدے کر کے آئے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. جلوسوں کے راستے بھی ویسے ہی ہیں، گٹر بھی ویسے ہی ابل رہے ہیں، کیچڑ بھی ویسی ہے، سڑکیں بھی ویسی ٹوٹی ٹوٹی. آپ نے خود دورہ کیا تھا وہاں، 18 امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں جہاں سے جلوس اٹھنے آج سے شروع ہو جائیں گے، اور اب تک اس طرف کوئی توجہ کسی نے نہیں دی کیونکہ بیچاری مظلوموں کی اور مستضعفین کی بستی ہے. یہاں سارے کام شہر میں نظر آ رہے ہیں، ان کو ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا ہے، ان کو اخباروں میں بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو غریبوں کا علاقہ ہے وہاں بھی ذرا ان دو چار دن میں، کیوں بات دو چار دن کی نہیں ہے، یہ تو عزاداری کا صدقہ ہے. دیکھیے آپ دو دن کے لیے تو سڑک نہیں بنائیں گے نا، لیکن امام حسین کے صدقے میں سڑک بن جائے گی، پورا علاقہ سب کا فائدہ ہوگا، سب کا کام آئے گا. بھائی بھلائی تو سب کے لیے نا، آپ یہ سوچ کے نہ کیجیے کہ شیعوں کو فائدہ ہوگا، آپ یہی سوچ کے کر لیجیے کہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. بہانہ بن گیا ہے محرم کی آڑ میں، اس عزاداری کے صدقے میں ان غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، سڑکیں بن جائیں گی جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ آپ کی ڈیوٹیز میں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح بھی توجہ دی جائے گی. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. اب عزیزو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور کوشش آج سے اب یہ کی جائے گی کہ محرم شروع ہو گئی کہ مذاہب کو تھوڑا سا وقت زیادہ دیا جائے، یعنی برابر سے دیا جائے، اور بات بھی ادھوری نہ رہ جائے، بات کو بھی مکمل کیا جائے. ہم نے کل جو بات شروع کی تھی پانچویں دور سے، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، معصوم کی آخری وصیت سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حالانکہ اس وصیت کا ذکر آنا چاہیے تھا مجلس کے آخر میں، لیکن ایک باب کو مکمل کرنا ہے، چیپٹر کو مکمل کرنا ہے، مکمل تو ہو نہیں سکتا لیکن اپنی گفتگو کے اندر اندر اس کو رکھنا ہے. لہذا جو آخری وصیت تھی، میں کیوں اتنا زور دیتا ہوں ان چیزوں پر، آخری وصیت یہ تھی، اور اس وصیت کو نقل کیا اصول قاضی میں بھی، یعقوب کلینی نے بھی، شیخ مفید نے بھی، مختلف جگہوں پہ نقل کیا گیا کہ آپ نے وقت کیے 800 درہم کہ میرے باپ مینا کے مقام پر میرے لیے عزاداری برپا کی جائے، اور دوسری جگہ پہ جو روایت نقل کی گئی کہ 10 سال تک کے لیے اپنے مال میں سے کچھ وقت کیا کہ اس مال کے ذریعے سے 10 سال تک مینا میں جب حاجی پہنچے تو 10 سال میری عزاداری وہاں پر کی جائے. یہ عزاداری اس لیے میں روایت نقل کر رہا ہوں کہ عزاداری کا یہ شرعی پس منظر ہے، یہ تاریخی پس منظر ہے کہ ہر امام نے اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے نصیحتیں بھی کی، وصیتیں بھی کی، مال بھی چھوڑا. بلکہ یہاں تک اس زمانے میں رواج تھا کہ بلایا جاتا تھا باقاعدہ ان افراد کو کہ جو اچھے انداز میں مصیبت کو بیان کیا کرتے تھے، تو امام نے یہ کہا کہ ان نوحہ کرنے والوں کو بلایا جائے اور ان سے میری عزاداری کروائی جائے. اب یہاں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں آپ کا، صلوات دیجیے محمد علی محمد، جس میں خاصی حد تک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں روایات کے باب میں، مسائل کے باب میں. دیکھیے ایک ہے مستند تاریخ، یہ پانچویں دور سے ہمیں شروع کرنا ہے کیونکہ عزاداری کا آغاز یہیں سے اس انداز، ویسے تو ظاہر ایک چوتھے امام جناب ثانیہ زہرا عزاداری برپا کرتی رہی، لیکن اس انداز منظم انداز وصیت کے انداز کیسے مجلس کی جائے، کیسے ماتم کیا جائے. نوحہ کا معنی ہی رونا، بین کرنا، کسی پہ گریا کرنا، افسوس کا اعلان کرنا، اپنے افسوس کا اظہار کرنا، اسے کہا جاتا ہے نوحہ، بین کرنا. تو وہ لوگ جو آتے تھے انہیں واقعات بتا دیے جاتے تھے، حالات بتا دیے جاتے تھے، خاندان کے متعلق معلومات دے دی جاتی تھی کہ ان کے خانوادے کے افراد یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, وہ اس واقعے کے مطابق بیان کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ہے حقیقی واقعہ, ایک ہے تاریخ, ایک ہے مستند, اور ایک ہے نوحہ. جیسے شاعر کوئی ایک واقعہ ہوا لیکن جب شاعر اس کو نظم کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں, جیسے میر انیس کے علیہ الرحمہ کے مرثیے, ان کے جو مراثی ہیں ان کے جو مرثیے ہیں سارے, ان میں آپ نے دیکھا کہ اگر ایک تلوار کے اوپر بات کر رہے ہیں تلوار کی دھار پر تو 80 بند اس کی تاریخ میں کہہ دیے, دھار کی تاریخ میں کہہ دیے. یہ ہے بیان کی قوت, یہ ہے قوت بیان. جھوٹ نہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن یہ بنا سنوار کر پیش کرنے والی بات ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہے. تو مسائل کا جو نازک باب ہے کہ جہاں جب لوگ جھوٹ شامل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب اجازت دی ہے امام نے, میں اس پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, نہیں, جھوٹ کی اجازت نہیں دی. اب واقعہ کوئی نہیں ہے اس واقعے کو بنا کر, اور بعض اوقات ایسے واقعے کہ جن سے معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلتا ہوں, احانت کا پہلو نکلتا ہوں, صرف میں اس خاطر کہ آپ زیادہ سے زیادہ گریہ کریں میں ایسے واقعات کو شامل کر دوں جس میں معصومین کی توہین ہو. معاذ اللہ, بہت ساری روایت آپ سنتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں, سنتے چلے جاتے ہوں. یہ مقصد نہیں رکھا, مقصد یہ ہے کہ جو واقعہ ہے, ابھی ہم مصائب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے چلے جائیں گے کہ اصل مصیبت یہ کہ نہیں بڑی, اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہر امام نے اس واقعے کو محفوظ رکھا, آگے تک بڑھایا, دوسروں کو دیا, اسی واقعے کے اندر یعنی فریم ایک دے دیا کہ اس فریم کے اندر رہتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا, اس فریم کے اندر جانا, اس سے باہر نہیں نکلنا, جھوٹ نہ ہو توہین نہ ہو اس کے اندر رہنا, اپنی طرف سے بنانا, جہاں بناوٹ آ گئی وہاں خلوص ختم ہو جانا. اور عزاداری کا تعلق خلوص کے ساتھ ہے, یاد رکھیے گا, عقیدت کے ساتھ, ریاکاری کے ساتھ نہیں. اب کسی نے کہا کہ نہیں واحد عبادت ہے, یہ میں نے خود سنا اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ پانچویں چھٹے امام کا تذکرہ کرنا ہے, یہی عزاداری کا آغاز ہے, اس لیے اس مسئلے کو میں نے آپ کے لیے رکھا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا یہ گیا کتاب, یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس میں ریاکاری جاری ہے. واحد عبادت یعنی عزاداری ایک ایسی عبادت ہے واحد کہ جس میں ریاکاری جائز ہے. دیکھیے کتنا بڑا دھوکا ہے, ہر انسان سوچے گا ہاں ریاکاری اس میں کر سکتے ہیں, بناوٹ اس میں کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ بھائی رات کو اگر ہم پہچانیں گے تو اس کی ضد سے پہچانیں گے, وہ ضد کیا ہے؟ دن, رات, دن, ایسے ہی ہوتا ہے نا. انصاف, نا انصافی یا بےمانی یا ظلم و ستم, انصاف ظلم و ستم, ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ریاکاری ضد کس کی ہے, ریاکاری ضد کس کی ہے. ریاکاری کا مطلب ہی ہے کہ وہ فعل, وہ قول, وہ کام کہ جس کا دل سے کوئی تعلق نہ ہو, یہ ہے ریاکاری. پہلے اس مفہوم کو سمجھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ریاکاری یعنی وہ قول یا فعل, وہ عمل کہ جس کا تعلق دل سے نہ ہو, یعنی جو زبان آپ کی کہہ رہی ہے, جو آغا و جوارح آپ کے ادا کر رہے ہیں, وہ دل میں آپ کے کچھ نہیں, اسے کہا جاتا ہے ریاکاری. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ بے شک میری زبان سے کچھ ادا نہ ہو, بے شک موقع محل ایسا نہ ہو کہ میں عمل سے حکام انجام دے سکوں, لیکن میرا دل اس بات کی سچائی کی گواہی دے رہا ہوں, یعنی خلوص کے مقابلے میں ہے ریاکاری. ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل کہ جس میں خلوص نہ ہو. تو کیا آپ عزاداری کو ایسی عبادت سمجھتے ہیں کہ جس میں خلوص نہ ہو؟ کیا آپ ایسی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ میں عبادت کروں اور خلوص سے خالی ہو؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز, روزہ, عبادات پہ بات کریں گا, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں کیا ریاکاری کے ساتھ قبول ہو جائیں گی؟ نہیں ہو سکتی. خلوص شرط ہے, اخلاص نیت شرط ہے. بالکل اسی طرح عزاداری کو میں تو ایسی عبادت سمجھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ عزاداری کا رشتہ ہے ولایت کے ساتھ, کہ اگر ولایت کسی کے پاس نہیں, یہ نعمت نہیں, تو اس کی باقی عبادتیں کسی کام کی نہیں. اس پر میں پڑھ چکا ہوں, پوری ذمہ داری سے پڑھ چکا ہوں, ایسی بات نہیں, یہ مت سمجھیے گا کہ عبادتوں سے نکال رہا ہوں, آپ کو دور بھگا رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ تو جو اتنی اہم عبادت ہو کہ ساری عبادتوں کو بچائے, اس عبادت میں آپ کہیں گے ریاکاری, یہاں ریاکاری کرو, ریاکاری کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ہر عمل
ہر قول ہر فعل انسان ایک احتیاط کے ساتھ ادا کرے کہ کہیں ریاکاری اس میں شامل نہ ہو جائے. میرے ماتم میں، میرے نوحے میں، میری مجلس میں، میرے گریہ میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے، بلکہ جو عمل ہو وہ خالص حسین کے لیے ہو. یاد ریاکاری کا تو گزر ہی نہیں کسی بھی عبادت کے ساتھ. اسی طرح ہماری حضرت علی کی عبادت، یہ وہ نصیحت اور وصیت جو بات امام نے کی. اب آئیے چھٹے امام کا دور، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے فرقے وجود میں آ گئے، مجبرہ، مفوضہ، قدریہ اور بہت سے مرجعہ، پتا نہیں کتنے قسم کے عقائد. اسی دور میں جھوٹ کا بازار کر دیا چاروں طرف، اور امام نے اس محاذ کو سنبھالا ہے، اس مورچے کو اپنے بابا کے، اور اس کو آگے بڑھایا. 5-6 ہزار شاگرد 3 طریقوں سے جناب چھٹے امام تعلیم دے رہے ہیں، 3 طریقوں پر چل رہے ہیں، اور یہ 3 طریقے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نشان راہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے چلنا ہے. ایک ہے عمومی درس، عمومی نشست، عمومی مجلس، جس میں عام مت الناس سب جمع ہوتے ہیں، امام کے گھر میں یا جس کو مدرسے کا نام دیا وہاں صحن میں جمع ہوتے ہیں سب. اور وہ درس عمومی ہے، احکام بیان ہو رہے ہیں، فقہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں، عام آدمی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جو عوام الناس کے مسئلے ہیں. ایک وہ درس کہ جس میں سب آئے، سب کچھ نہ کچھ لے کے چلے گئے. دوسرا خصوصی درس، خصوصی درس جس میں الہیات، ریاضیات، علم حیت، علم طب، علم کیمیا، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی تعلیم آپ جانتے ہیں کہ خاص، اور اسی میں عقائد کی تعلیم، حشام بن حکم، حشام ابن سالم، مومن تا، محمد ابن نعمان جن کا نام ہے ان کو مومن تا کہا جاتا ہے، زرارہ ابن عیون جو فاطمہ امام کے بھی شاگرد، ان کے بھی شاگرد، بکیر ابن عیون، حمیران ابن عیون، یہ وہ خاص شاگرد کہ جنہیں امام عقائد کا دفاع کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ ایک اعتراض کا جواب بھی کہ کبھی کبھی آپ بھی، یہ مجھ پر اعتراض کے لیے حق ہے اعتراض کرنے والے کا، مجھے خوشی ہوئی، تاکہ اعتراض نہ ہوتا تو میں جواب نہ دیتا، کہ کبھی کبھی آپ بھی دوسرے خطبہ یا ذاکرین کی طرح اس طرف چلے جاتے. نہیں، مسئلہ یہ نہیں، کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب ائمہ طاہرین نے بھی اس میدان میں کچھ افراد کو تیار نہ کیا. معترض کا جواب ضرور دینا دلاداری اور چیز ہے، جواب دینا اور چیز ہے. اگر کوئی آپ کے دین پر حملہ کرتا ہے، آپ کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے، آپ کے عقیدے پر اعتراض کرتا ہے، تو اس کا جواب دلاداری میں شمار نہیں ہوگا. کل جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ان تمام اعتراضات کے جواب کی صورت میں کہ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہمارے دین پر کر رہا ہے. میں یہ گفتگو نہ کرتا اگر مجھے یقین ہوتا کہ مختلف یا دیگر ممبروں سے اس کا جواب دیا جائے. یعنی 3-4 کام ایک جگہ سے ہو رہے ہیں. امام نے بتایا کہ تقسیم کار کر لو، ایک گروہ عقائد کے لیے تیار کیا گیا. میں پڑھوں گا کل یا پرسوں، خود امام نے جو مناظرے کیے، امام نے جو دفاع کیا ہے اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. چلیے چلیے یہاں بھی اشارہ کرتا چلوں، اب ذکر پاس امام پر ہی ہوا ہے تو وہیں پہ ایک اشارہ کر دوں آپ کو. خارجیوں کا ایک گروہ آیا مدینے، بعد میں امام کو خبر ملی کہ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں کوئی علی کا حامی ہو جاتے ہیں اور اس سے مناظرہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا انہیں، ان خوارج کے گروہ، عبداللہ ابن ابی رباح ان کا سربراہ، اس کو بتایا کہ یہاں پر ہے عالم جو علی سے نسبت دیتا ہے. کہ اچھا، علی کو ماننے والا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اشارہ قاضی کی طرف کر رہا ہوں، اپنا حال اور مستقبل خود دیکھ لیجئے. کہ اچھا، ان میں بھی کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، ان میں بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ تاکہ چل بات تو کر کے دیکھ لیں. پہنچا امام کی خدمت میں اس کو لایا گیا اور کہا کہ میں نے سنی، امام سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم علی بن ابی طالب کی حمایت کرتے ہو، کسی پتہ نہیں کیے ان کا بیٹا ہے، ان کا فرزند، ان کا پوتا ہے، جانشین ہے ان کا. کہا کہ تو مخالفت کیوں کرتا ہے امام رضا، تو مخالفت کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ علی نے نمازیوں کو قتل کیا، پرہیزگاروں کو قتل کیا، اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ کا حکم نافذ کرنے والوں کو کہہ دیتے ہیں, اس لیے ہم علی کو برا کہتے ہیں. اچھا اب فرزند رسول نے ایک روایت پڑھی, کہتے ایک حدیث پڑھتا ہوں, اگر صحیح ہو تو کہہ دیجیے, صحیح ہے, غلط ہے تو کہہ دیجیے غلط. کہ سنائیے آپ نے پڑھا, کہ تجھے یاد ہے انہیں پڑھا ہے تاریخ میں خیبر فتح نہیں ہوتا تھا. یہ عام ذاکر کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام استدلال کر رہا ہے, امام معصوم. کیوں؟ وقت ایسا آ گیا نا, اب وقت آ گیا آپ کے یاد استدلال کرنا ہے, حجت قائم کرنی ہے. کہ تجھے یاد ہے کہاں نہیں پتا ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ رسول نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَعْيَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا, یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, یفتح اللہ علی یدیہ, اور اللہ اس کے ہاتھ پر پٹھا دے گا. یہ حدیث پڑھی تو مانتا ہی پڑھی تو ہم آتا ہوں, تو بتا کس کو علم دیا تھا؟ سر جھکا کے کہا علی کو, لیکن اس وقت وہ ٹھیک تھے, اس وقت وہ ٹھیک تھے جب علم دیا تھا, کہا اس وقت وہ حق پر تھے. اچھا حق پر تھے, یہ بتا کہ جب علی کو علم دیا رسول نے, یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں, اسے اعتراض کا جواب دیا ہے آپ کو, اس لیے مجھے پڑھنا پڑتا ہے. نہیں, رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کے عقیدے پر آپ کے مکتب پر حملہ کرے اور آپ رواداری سے گزر جائیں. نہیں, صبر کا یہ مفہوم امام نے کہیں بتایا ہی نہیں. صبر کا مفہوم یہ نہیں کہ کوئی ایک ڈال پہ تھپڑ مارے دوسرا اس کے آگے کر دو. امام نے صبر کا مفہوم یہ بتایا کہ دین کے راستے میں شجاعت کا مظاہرہ کرو, جتنی مصیبتیں ہیں ڈٹ جاؤ. اسی لیے کربلا والے صابر ہیں, کیوں؟ آخر وقت تک مقابلہ کرتے رہے باطل کا, بیٹھ تھوڑی گئے تھے باطل کے مقابلے میں. صبر کا مطلب ہے شجاعت. تو اسی طرح یہاں رواداری کا مطلب یہ نہ سمجھیے. اب امام استدلال قائم کر رہے ہیں, یہ بتا کہ جب رسول نے علم دیا تھا علی کو, تو علی اللہ سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ رسول سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ کہاں کرتے تھے؟ تو یہ بتا, جب رسول نے علم دیا تھا علی کو اور یہ کہا تھا کہ یحب اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, تو بتا اس وقت اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ کہتا ہے کہ ہاں, اس وقت اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتے تھے. کیا یہ بتا, جب اللہ علی سے محبت کر رہا تھا تو کیا اللہ کو معلوم تھا کہ علی بھاگ میں معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا؟ اگر تو کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہ تھا تو تو کافر ہو گیا. اگر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہ تھا تو تو کافر ہو گیا, تو جب اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے محبت کیسے کی گمراہ کرتے ہیں؟ کوئی راستہ نہ ملا, کھڑا ہو گیا کہتے ہیں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کہاں پر قرار دیا, ہمیں نہیں معلوم. استدلال کیا نا اسی خیبر کے واقعے سے, تو جہاں استدلال کی بات آ جائے وہاں خیبر کا بھی ذکر ہوگا, وہاں وقت کا بھی ذکر ہوگا, وہاں دوسروں کے ظالموں کے سیاہ کارناموں کا بھی ذکر ہوگا. مسئلہ رواداری کا نہیں ہے, مسئلہ کسی کو برا بھلا کہنے کا نہیں ہے, مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہے اسی انداز میں جواب دینا. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے یا ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا, یہ ان کے پاس کوئی بات نہیں, ہم سے زیادہ کوئی رواداری نہیں. لیکن دین پر حملہ ہو, مکتب پر حملہ ہو, تو پھر دفاع کرنا بھی ہم پر ہی واجب ہو جائے گا. صلوات کریے محمد علی محمد پر. اب آئیے, بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی زمانہ, چھٹے امام کا زمانہ, جھوٹ کا زمانہ. اب دوسری بات ہے, میں نے مسائل کے بعد میں آپ سے عرض کیا کہ کیسے نوحہ اور یہ سب وجود میں آیا. اب آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی روایت مل جاتی کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے, دنگ رہتا ہے. حدیث ہماری یہ روایت کیسے آ رہی ہے, کیا کیا جائے, بے شمار روایت اور دونوں طرف. بھائی معصوم کا قول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے, درایت بھی اس کے خلاف ہے, لیکن درج ہو گئی کتابوں میں, درج ہو گئی, نکالا تو نہیں جا سکتا, تحریف تو نہیں کی جا سکتی. لکھا گیا صدیوں سے, جس نے جو سنا لکھا گیا, جس نے جو سنا لکھا گیا, یہ آیا کیسے؟ ایک باب آپ کے سامنے کھولوں گا تاریخ کا, یہاں تک کہ داستان آپ کو معلوم ہو جائے گی آج تک کی ہوا کیا. حکومت عباسیوں کی آ چکی ہے, چھٹے امام کا دور, پانچویں امام بنو امیہ کا دور وہاں ختم ہو گیا, حکومت عباسیوں کی. خریدے جا رہے ہیں, حدیثیں گڑنے والے, کچھ مقدس نما جن کی طرف میں اشارہ کرتا رہتا ہوں بنائے گئے ہیں, انہی میں سے ایک مقدس نما ہے سفیان سوری. اکثر تذکرہ سنتے ہوں گے آپ اس کا, سفیان سوری کا. یہ فرقہ صوفیہ کا پیشوا ہے, بڑا عظیم صوفیہ سمجھتے ہیں نا, تصوف کے جو قائل ہیں. ہمارے یہاں عرفان ہے, یاد رکھیے گا, تصوف نہیں ہے, تصوف ہی کی دوسری قسم ہے, عرفا کہلاتے ہیں ہمارے یہاں. یہ صوفیہ کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں, حلیے سے لوگ دیکھ کے متاثر ہو جائیں اور ان کے مرید بن جائیں, یہ فرقہ صوفیہ کا تصوف کا والوں کا پیشوا تھا. اس کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ یہ پورے گروہ ساتھ لے کر چھٹے امام کی خدمت میں آیا تھا یہ اعتراض کرنے کے لیے کہ آپ اولاد رسول ہیں, آپ کے جد نے پھٹے کپڑے پہنے, آپ کے جد علی نے پیوند لگے کپڑے پہنے, آپ کے جد رسول خدا ٹاٹ کے بوریے پہ بیٹھتے تھے اور آپ اتنا قیمتی اور نازک لباس پہنتے. یہ تاریخ میں ملتا ہے اعتراض, کیونکہ امام بہت اچھا اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے چھٹے امام. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کیا آپ اتنا صاف ستھرا, اتنا قیمتی, اتنا نازک لباس پہنے اور آپ کے جد یہ, آپ کے جد وہ. امام نے کہا بیٹھ جا, گمراہوں کی گفتگو نہ کر, گمراہوں کی گفتگو نہ کر. سن, اللہ نے جتنی بھی نعمتیں خلق کی ہیں, ہر کافر سے زیادہ مومن کو حق ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے, حلال طریقے سے اس لیے خلق کیا کہ مومنین ان سے فائدہ اٹھائے, حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, نہیں روکا اللہ. یہ دیکھ کہ صبح سے شام تک کسی انسان کا کوئی حق تو تجھ پہ نہیں رہ گیا, اللہ کا کوئی حق تو تجھ پہ نہیں رہ گیا. اگر اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہر کافر سے زیادہ تیرا حق ہے کہ تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا. اور جو تُو نے میرے جد کی بات کی, جو تُو نے رسول خدا کی بات کی, جو تُو نے علی مرتضیٰ کی بات کی, تو سن, وہ فقر و فاقے کا دور تھا رسول کا, لوگ مسلمان ہو رہے تھے, غربت کی حالت میں تھے, ہزاروں کی تعداد میں ہجرت کر کر کے آ رہے تھے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, رہنے کو نہیں تھا, پہننے کو نہیں تھا, لہذا خدا کا رسول ان سب کے لیے تسکین کا باعث بنا ہوا تھا. ان سب کو ڈھارس تھی کہ جو ہمارا پیشوا ہے, جو ہمارا سردار ہے, اگر ہمارے پاس کھانے کو نہیں تو اس کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں. کیا سمجھ, وہ جو میں بار بار کہتا ہوں, محکمات اور متشابہات, اہل بیت قرآن کی آیات کی مانند ہیں اور قرآن کی آیات اہل بیت کی مانند ہیں. جیسے آیات الہی محکمات اور متشابہات رکھتی ہیں, بالکل ایسے ہی سیرت اہل بیت. زمانے کو دیکھو, ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے مثال نہیں بنا سکتا, زمان و مکان کو دیکھنا ہے. امام بتا رہے ہیں کہ میرے جد کا دور وہ دور تھا, غربت تھی, فقر و فاقہ تھا, لہذا خدا کا رسول اور میرا جد علی مرتضیٰ اس حالت میں رہتے تھے کہ غریب سے غریب انسان کو بھی یہ صبر آ جاتا تھا کہ جب ہمارا امیر ایسا ہے. اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہمارے امیر کے پاس بھی وہ آسائش نہیں, اب وہ دور نہیں ہے. اور یہ وہ کون سا دور تھا, اتنا مال و دولت اور مال غنیمت اتنا آ چکا تھا, تجارت اتنی بڑھ چکی تھی, سپر طاقت بن چکا تھا اسلامی سلطنت جو تھی وہ سپر طاقت. زکات لے کے پھرو تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا زکات والا, اس کے باوجود امام کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میرا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ جب میں نے اللہ کے کسی حق کو ادا نہ کیا ہو, یا مومنین میں سے انسانوں میں سے کسی کا حق میرے پاس رہ گیا ہو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کر لیجیے پہلے یہ کام کر لیجیے, بہت ضروری ہے. دیکھیے کیا ہے, ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. اب میری طرف صلوات دیکھ لیجیے گا, چلے گئے. صلوات دیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور صلوات دے دیجیے. تو عزیزو یہی سفیان سوری جب یہ چوٹ کھا کر گیا بصرے میں, تو اب دیکھیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے. وہ جو میں اکثر اشارے کرتا ہوں کہ کہا کچھ نقل کچھ کیا گیا. ایک گروہ پیدا ہوا بصرے میں جو اپنے آپ کو کہتا تھا اہل حدیث, یہ آج کے اس سے مقایسہ مت کیجیے گا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. وہ صرف حدیثیں جمع کرتے تھے, ان کو شوق تھا حدیثیں جمع کرنے کا, جہاں سے بھی حدیث ملے. چھٹے امام کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد میمون ابن عبداللہ لے کر آیا اس گروہ کو, یہ بتایا نہیں کہ یہ امام کسی مسئلہ کے تحت, وہ بھی آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیوں نہیں بتایا. کہا کہ ایک اور عالم ہے اس کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں, چلو کچھ حدیثیں اس سے بھی لے لو. جب امام کو خبر دی گئی, امام نے اس گروہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون, میں نے بلایا تھا. کہا کہ نہیں فضل رسول, یہ آپ کو نہیں جانتے, یہ بسے سے ایک جماعت ہے جو حدیثیں جمع کرتی پھر رہی ہے, لوگوں سے حدیثیں جمع کرتی. امام نے کہا تو کچھ حدیثیں جمع ہیں تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں ہم آپ سے بھی کوئی حدیث سننا ہے. کہا پہلے تم کوئی حدیث سناؤ. کہا کہ ہم تو آپ سے سننا ہے. کہ نہیں پہلے کچھ تم سناؤ تو نہیں جو تمہارے پاس حدیثیں جمع ہو. اب وہ دیکھیے حدیث سنا رہا کہ سفیان سوری نے ہمیں بتایا کہ جعفر ابن محمد نے نقل کیا, یعنی امام کے سامنے بیٹھا ہے, پہچانتا نہیں کہ یہ امام, نہیں معلوم. کہتا ہے کہ جعفر ابن محمد نے یہ کہا کہ ہر قسم کی شراب حلال ہے سوائے انگور کی شراب کے. تو جعفر ابن محمد نے کہا کہ علی نے کہا, یعنی پورا سلسلہ روایت کا. امام نے کہا اچھا اور بھی کچھ تم نے سنا؟ کہا کہ ہاں سفیان نے سبھی نے بتایا کہ جعفر ابن محمد نے یہ کہا کہ جمل میں اتنے سارے جب قتل ہوئے تو علی زار و قطار ہو رہے تھے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. کہا اور کچھ؟ جعفر صادق نے کہا تم؟ کہا کہ ہاں. پھر ایک اور راوی کا نام لیا, نعیم ابن عبداللہ کا, کہ نعیم ابن عبداللہ نے کہا اس سے سفیان سوری نے, یعنی اس نے سفیان سوری سے, اس سے نعیم ابن عبداللہ نے, اس نے کسی سے, اور پھر امام حسن سے نقل کرتا ہے کہ حسن نے کہا, حسن ابن علی نے کہا کہ صفین کے بعد علی بہت پشیمان تھے اور جب صفین کو یاد کرتے تھے روتے تھے. اور کچھ سنا تو نے؟ اور بھی کچھ سنا؟ یہ موقع ایسا آیا کہ ہنسی آ گئی میمون ابن عبداللہ کو, تو بصرے کے لوگ بہت ناراض ہوئے. تم ہنسے کیوں؟ ہماری بات حق ہے اس لیے ہنسے ہو, یا ہماری بات باطل ہے اس لیے؟ کہا کہ نہیں, بس ایسے ہی ہنسی آ گئی. اب تمہاری بات سے کیا کروں, رو کہو تو رو, کہ تمہیں جو بات کر رہے ہو اس کو جاری رکھو. امام نے کہا اور بتاؤ اور کیا کیا تم نے سنا, اور کچھ یاد ہے تمہیں؟ کہا کہ ہاں ہم نے سنا سفیان سوری نے ہمیں بتایا, کیونکہ سفیان سوری اتنا مقدس کہ جو بات کہیں جا کے کہہ دے. فلانے نے کہا آپ کو تحقیق کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں, اتنے بڑے آدمی نے جب کہہ دیا تو سچ ہی کہا ہوگا, ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے, ایسی جگہ سے کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا, زیادہ صحیح ہے. کہا ہوگا فلانے نے ایسا, ربی تصدیق تو کر لو کہا ہے کہ نہیں کہا. اب آپ سوچی کہ امام کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے سب, وہ کہہ رہا ہے جعفر صادق نے یہ کہا, جعفر ابن محمد نے کہا, نہ معلوم کتنی جھوٹی روایت. جن کا کوئی سر پیر جمل سے متعلق، نہروان سے متعلق، سفید سے متعلق، وضو سے متعلق، وضو کے مسئلے کا پورا وضو وہ بتا دیا. تو کہا کہ جا کے صادق نے کہا اب بتائیں میں یہ مسئلے نہ بتاؤں، آئی میں ٹائم کے بتائے گا کھل کر بتاؤں تو مشکل. اشاروں میں سمجھے، بے اشارہ ٹی وی پہ تو نہیں آئے گا، سننے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جو اس کی ویڈیو دیکھیں گے یا کیسے سنیں گے، لیکن میری بھی مجبوری ہے کیا کروں. صلوات دیجیے محمد علی محمد کا پورا وضو بتایا. اور جب یہ سب کچھ بتا چکا تو اب دیکھیے ہٹ دھرمی، دیکھیے باطل پر انسان کتنی مضبوطی سے قائم رہتا. یعنی عجیب بات ہے، تاریخ میں انسان دیکھے یعنی کہ مقابلے پر آنے والے باطل جہنمی لوگ کس طرح سے باطل پر ڈٹے رہتے تھے، احمقوں کی طرح، احمقوں کی طرح، عقل مندوں کی طرح. ابھی ہم آپ کو یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے جعفر ابن محمد کو دیکھا کہ نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا. تمہارے سامنے آئے تو پہچان ہو گئے؟ کہ نہیں، ہم پہچان نہیں سکتے. کہتے ہیں تم نے جو حدیثیں ہیں یہ کس سے سنی؟ سفیان سوری سے. اور کسی نے کہا پورے بصرے میں مشہور ہیں یہ ساری روایات، تو زبردست یاد، یعنی پورا عراق ان روایات کو تسلیم کیا ہوا تھا. کتنوں نے لکھی ہوگی، کتنی کتابوں نے گئی ہوگی، کتنی کتابوں میں نقل ہوئی ہوگی، کتنے مومنین بیچارے بہکے ہوں گے، کتنے مسلمین بہک چکے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہوا کیا تاریخ میں. اس لیے میں اتنی خوش مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ دریچے، جو وہ سوالات، وہ گتھیاں سلجھ جائیں جو آپ کے ذہنوں میں رہتی ہیں، جو پھانس بن کر چھپتی ہیں، کیسے ہوا کیا، ایسے ہوا کیسے، یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے اتنی جان مارنی پڑتی ہے، اتنی خوش مجلس پڑھنا پڑتی ہے. تو کہتے نہیں ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے تو پورے عراق میں بسرے میں یہی مشہور ہے، یہ ساری روایت مشہور ہے. کیسے یہ بتاؤ، اگر جعفر ابن محمد تم سے کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو مانو گے؟ کہا نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے. اب بتائیے امام کہہ دے کہ اگر خود جعفر ابن محمد تم سے یہ کہہ دے، تکذیب کر دے، تو مان لو گے اس کی بات؟ کہا نہیں مانو. کیوں نہیں مانو گے؟ کہ اس لیے کہ جنہیں نے ہمیں بتائی ہے وہ بڑے مقدس لوگ ہیں. جنہیں نے بتائی ہے وہ مقدس، جن کی حدیث بتائی ہے عقل کے دشمن. اسی لیے یہ کلیہ مشہور ہوگی کہ اکثریت سے ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی. اونٹ اٹھنی میں تمیز ہی نہیں ہوگی اس سے، اونٹ جگہ اٹھنی، فیصلہ تو کر دیا اس نے، کہ لے لیا، لے جاؤ تمہارا ہوا، لیکن بتا دینا جا کے علی کو ایسے ہے میرے پاس شام، پیسے تو دے دیے ان نے اس عراقی کو امیر شام نے.
کیا بھائی ٹھیک ہے، یہ دو جدا مقدمہ لے جا، لیکن یہ میرا خط بھی دے دینا، لیکن تو بتا دینا کہ ہزاروں لاکھوں شام میں ایسے پڑے ہیں، وہ علی کو کیا پہچانیں گے جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں ہوگی. تو اب دیکھیے تاریخ میں تکرار کی، اب بات سمجھ میں آئی تو امام بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ جنہوں نے بتایا ہے وہ بڑے مقدس ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، ہم نہیں مانیں گے. تو امام نے کہا اچھا لکھو حدیث. اب امام کو دس تو دینا ہے نا. امام نے کہا اچھا جب حدیث لینا ہے تو لکھو. مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے جد نے کہا. کہ آپ کون ہیں؟ اب گزرے آپ کون ہیں؟ اب امام کو معلوم ہو گیا کہ میں بتا بھی دوں گا جب بھی یہ ماننے والے تو ہی نہیں، پہلے کہہ چکے نہیں ماننا. کہ بس لکھو رسول خدا نے کہا، لکھو حدیث، لکھو کہ رسول خدا نے کہا. سب نے قلم اٹھائے لینا شروع کر دیا کہ جب اجساد کو، یعنی جسموں کو، اجساد کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے، یہ جدید امام کی روایت ہے، 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں کو خلق کیا اور ہوا اور فضا میں ان تمام روحوں کو چھوڑ دیا تھا، اجساد کی خلقت سے 2000 سال پہلے. جب بھی ملک میں 1 کروڑ سال، 2 کروڑ سال، جتنے سال لگا لے سائنس، آزاد چھوڑا، وہاں کچھ روحیں کچھ روحوں کی دوست بنی، کچھ روحیں کچھ روحوں کی دشمن بنی، اختلاف کیا، دور رہی. تو وہی جب روحیں جسم و جسمانیات میں آئی تو دنیا میں جو روحیں وہاں دوست تھیں وہ یہاں بھی دوست ہے. امام یہ بتا رہے ہیں کہ تم رسول کو دیکھو, تم امام کو دیکھو, تم معصوم کو دیکھو, تم اللہ کو دیکھو, تم کچھ بھی دیکھو, تمہیں ماننا نہیں. تو جو انہیں وہاں دوست تھی وہ دوست نہیں, جنہوں نے وہاں اختلاف کیا تھا وہ یہاں بھی قیامت تک اختلاف کریں. ہم اہل بیت کے بارے میں, ہماری دشمنی کے بارے میں, وہ ہمارے دشمن رہیں گے جنہوں نے وہاں دشمنی کی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دجال آ جائے گا, یہ دجال کے ساتھ ہوں گے, یہ دجال کے ساتھ نہیں, یہ اتنا ایمان رکھیں گے دجال پر, اتنا پختہ ایمان رکھیں گے دجال پر کہ جب دجال کا خروج ہوگا یہ دجال کا ساتھ دیں گے, اور اگر یہ مر گئے تو قبر میں دجال پر ایمان لائیں گے. جیسے رجب کا عقیدہ ہے نا ہمارے یہاں, ہمارے یہاں رجب کا عقیدہ ہے نا کہ مومن مر بھی جائے اگر حقیقی آرزو لے کر گیا ہے ایمان کی نصرت کی تو قبر میں بھی ایمان کا ناصری شمار ہوگا. یہی دشمنان اہل بیت کے لیے امام بتا رہا ہے, یہ دشمنی لے کر چلے گئے دجال کے ساتھ نہ بھی ہوئے تو ان کا ایمان دجال پر ہی شمار ہوگا. اور اس زمانے کے بہت بڑے مفتی سے مومن صاحب کی ٹھنی رہتی تھی, نام لے لیجیے مجھے ضرورت نہیں, ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی. رجب کے عقیدے کے قائل تھے, امام سے سنا تھا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے امام کے ناصر, حقیقی ناصر. بازار میں ملاقات بھی, مومن صاحب انتہائی حاضر جواب. یہ وہ مومن صاحب کہ جسے امام نے عقائد کی بحث میں صاف کر دیا تھا, اور کبھی معصوم خود مناظرہ نہیں کرتا تھا بلکہ ہر میدان میں مومن صاحب کو بھیجا کرتے تھے یا حشام ابن حکم کو بھیجا کرتے تھے کہ تم جاؤ, اور لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو امام کہتے تھے اتنا اعتماد تھا اپنے ان شاگردوں پر کہ اگر ان پر غلبہ پا لیا تو سمجھ کے مجھ پر غلبہ پا لیا. اللہ بس سمیت آپ لوگ یقین مانیے میں بالکل چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں, آپ بہت ساتھ دے رہے ہیں میرا, میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس طرح کی تقریر آپ سنتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. آپ میری گفتگو کو اتنی دلچسپی, اتنی دلجمی سے, اتنی ہی تعداد میں مجھے تو نہیں مال نظر آتا باہر کیا صورت حال ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں سن رہے ہیں یہ خود میرے لیے بھی تعجب خیز ہے. یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ شاید ہر روز آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید آج کچھ بات ہو جائے, لیکن بہرحال امید رکھیے کسی نہ کسی دن ایسا ہو ہی جائے گا. کل بات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو مومن صاحب سے بازار یا مومن صاحب یا ملاقات ہوئی تو اس نے ایک دم ٹوکا, کیونکہ اپنے مصاحبین کے ساتھ آ رہے تھے مشہور زمانہ فتویٰ دینے والے صاحب, مفتی صاحب تو ساتھ آ رہے تھے. یوں جگہ کہ بھائی یہاں بات سنو, اے محمد ابن نعمان بات سنو. پہنچے مومن طاق کا نام تھا محمد ابن نعمان, جناب مومن طاق کا. کہا کہ بھائی سنا کہ واپس پلٹائے جاؤ گے, دوبارہ آؤ گے دنیا میں امام کی مدد کرنے کے لیے. مومن طاق نے کہا کہ اس میں شک ہے. تو کہا کیا اس زمانے کے لیے 1000 درہم ادھار دے دو, جب دوبارہ آؤ گے تو پھر لے لینا. اپنے خیال میں کتنا بڑا قرض, کتنی بڑی چوٹ, یہ نہیں پتا کہ سامنے امام کا شاگرد ہے, مطلب امام کا شاگرد ہے. کہا کہ 1000 درہم دے دو, دوبارہ جب آئیں گے تو پھر لے لینا جب بھی آئیں گے واپس. تو فوراً مومن صاحب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اپنا ایک کفیل بنا دو, ایک ضمانتی بنا دو, کیونکہ جب آئیں گے تو پتہ نہیں تم انسان کی صورت میں ہوگے کہ کس صورت میں ہوگے. صلاح دے دیجیے محمد علی محمد. منع نہیں کیا, کیسے آدمی کو کفیل بنا دو, ضامن بنا دو کہ مجھے پیسے تو مل جائیں اگلے زمانے, کیونکہ تمہارا تو پتہ نہیں ہے کہ تم انسان ہی کی صورت میں دوبارہ ہو گیا, پتہ نہیں کسی اور جانور کا نام لیا اس کی صورت میں آ جاؤ, تو پھر میں کیا کروں گا. لہٰذا کسی کو کفیل بنا دو. بس میں نے بات کو یہاں پر سمیٹا, چھٹے امام ہی کے بہت کہ امام نے کہا لکھو, جتنا بھی گزشتگان کا علم ہے وہ ہمارے پاس ہے. مبالغہ نہیں عزیزوں, مبالغ بات ہے بیان کرنے کی, استدلال کے ساتھ دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے. افراط و تفریط میں نہ جاؤ کہ کوئی کہے کہ غلو کرتے ہیں یہ, آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ چھوڑ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, حد سے زیادہ بڑھتے. نہیں, حد سے زیادہ بڑھانے کی بات نہیں ہے, ارے کوئی حق تو بتاؤ امام کی تو ہم اس حق سے بڑھائیں گے نا. امام کے علم یہ امام کا فرض معصوم کا فرض. جو گزشتگان کا علم ہمارے پاس, آنے والے ہر واقعے کا علم, مستقبل کا علم ہمارے پاس, جو کچھ انسانوں کی تقدیر ہے وہ سارا علم ہمارے پاس. اور امام کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر حتیٰ کہ حشرات الارض جو حرکت کرنے والے ہیں اس حرکت کا علم بھی ہمارے پاس. کیوں؟ اب دیکھیں امام دو چیزوں سے استدلال کرتے ہیں, ایک ہمارے پاس صحیح فاطمیہ ہے, ایک ہمارے پاس جامعہ ہے. یہ جامعہ کیا؟ جامعہ کے لیے لکھا ہوا کہ 35 میٹر تہ بنتی تھی وہ چرخ جس کے اوپر صحیح بھائی علیہ کہہ لیجیے جامعہ کے لیے, کہ ہمارے پاس وہ جامعہ ہے. چھٹے امام اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں پیش آنے والا ہر مسئلہ لکھا ہوا. ہم فرشتوں کی آواز سنتے ہیں, علم ہمیں الہام ہوتا ہے, ہر علم ہمارے پاس ہو. اس فرق کو قائم رکھو, یہ شرک نہیں. شرک وہاں جب دو خداؤں کا قائم ہوتا ہے انسان, شرک وہ ہوتا ہے جب خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے, وہ شرک نہیں ہوتا جن کی اطاعت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. جن کی اطاعت کرو, بس میں نے گفتگو کو یہاں پر ختم کر دی. یہ کون؟ جن کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے پروردگار, جن کی اطاعت سے کبھی غافل نہ ہو. ان کی اطاعت علم ہے ان کے پاس, سنا علم ہے حسین کے پاس, پھر کیوں کربلا آ گیا حسین؟ جب جانتا ہے حسین کہ قتل کر دیا جاؤں گا, کیوں آ گیا؟ علم ہے واقعی کربلا کا, تو خواتین کو کیوں لے کر آ گیا؟ مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کر آ گیا؟ علم ہے کربلا کا, تو بچوں کو لے کر کیوں آ گیا؟ یہ تو علم نہیں ہے, یہ علم ہے. قضاء و قدر کی بات ہے, علم ہے, جب ہی تو امام آئے کہ جیسے میرا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی یہ فعل انجام پائے گا. اور یہ تو امام ہے. موسیٰ بن عمار پہ کیا گزری؟ ہمارے یاسر پہ کیا گزری؟ عمر پہ کیا گزری؟ غیب کی خبر دے کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ, اور ظالم کہتا ہے کہ ایسا نہیں کروں گا. کہ نہیں تو ایسے ہی کرے گا چونکہ میرے مولا نے کہا. یہ فعل ایسے ہی انجام پائے گا کیونکہ میرے مولا نے کہہ دیا. تو جن کے غلاموں کے یقین کا یہ عالم یہ ایسے ہی پیش آئے گا مسئلہ, کیونکہ امام تو پھر امام تو خود جانتا کہ مشیت الہی یہی کہ واقعی کسی انداز میں پیش آنا چاہیے. اور بھی بہت سے پہلے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اور ظاہری صورت حال کو بھی تو آپ ملاحظہ فرما لیجیے, وہاں ظاہری صورت حال میں بھی بحث کر کے دیکھ لیجیے. علی اصغر کو نکال دیجیے کربلا سے, ہٹا دیجیے, واقعی کربلا مکمل نہیں ہوتا. کسی ایک ہستی کو نکال دیجیے, واقعی کربلا ادھورا رہ جاتا ہے. خواتین کو ہٹا دیجیے, واقعی کربلا ہی نہیں رہتا. مولانا محمد کو ہٹا دیجیے, قاسم کو ہٹا دیجیے, حور کو نکال دیجیے, حبیب کو نکال دیجیے, نہیں. واقعی کربلا کو مکمل کرنے کے لیے جس جس کردار کی ضرورت تھی وہ تمام کردار حسین نے کربلا میں جمع کیے تھے. جن کی ضرورت نہیں تھی انہیں واپس کر دیا تھا, جاؤ تمہاری ضرورت نہیں. جس جس کریکٹر کی ضرورت تھی, اگر سکینہ کی ضرورت ہے تو حسین لے کر آئے ہیں کربلا. جس کی جہاں ضرورت, اگر کسی کی مدینے میں ضرورت ہے تو اسے مدینے چھوڑ کر آئیں گے حسین. سب کچھ حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے. یزید نہیں کہہ رہا, کہہ چکا ہوں یہ جملے آپ کے سامنے کرے. یزید کی مجال نہیں کہ حسین کو گھیرے, عمر صاحب کی مجال نہیں کہ کربلا میں حسین کا محاصرہ کرے. یہ تو حسین ہے جو یزیدیت کا محاصرہ کر رہا ہے کربلا کے میدان میں, یزیدیت کو گھیر رہا, حصار میں لے رہا. صفین میں بچ گئے, جمل میں بچ گئے, نہروان میں بچ گئے, حسن کے ہاتھوں بچ گئے, احد میں بچ گئے, بدر میں بچ گئے, خیبر و خندق میں بچنے میں کامیاب ہو گئے, حنین میں بچ گئے, فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کر بچ گئے. لیکن رسول نے بھی اہتمام کیا کہ تم اپنی مکاریوں کو بڑھاؤ. جب تمہاری مکاریاں اکتفا پہ پہنچیں گی کہ تم سمجھو گے کہ تم نے رسول عربی کے دین کو ختم کر دیا, تو اس وقت میرا بیٹا تمہاری کلائی کو مروڑ دے گا, اس وقت میرا بیٹا تمہاری گردن توڑ دے گا, اس وقت میرا بیٹا قیامت تک کے لیے تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا, تمہارے نام تو ننگوار کا نام بنا دے گا میرا بیٹا حسین. تو یہ حسین کی حکمت عملی ہے. اس طرح سے واقعی کربلا ہونا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں, جیسے میرا اللہ چاہتا ہوں. یہی سمجھتے رہے کہ ہر کچھ سب کچھ ہماری مرضی کے تحت ہو رہا, نہیں. اس لیے علی اصغر کو لے کر آئے تھے. اگر علی اصغر نہ ہوتے ظلم کا یہ باب کبھی بھی سامنے نہ آتا. کہ اگر جنگ کی بیعت کا مسئلہ تھا تو حسین کو قتل کر دیا ہوتا, جوانوں کو جو میدان میں لڑنے ہیں انہیں قتل کر دیا ہوتا. یہ 8-9 ماہ کے بچے کیا جنگ کرتے ہیں, یہ چند ماہ کے بچے ہیں, ان کو کیوں قتل کیا جائے؟ اس لیے حسین علی اصغر کو لے کر آئے تھے. علی اصغر تیرے بغیر کربلا نامکمل رہ جائے گی یا نہیں رہ جائے گی. شب عاشور مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں, علم رکھتی ہیں, اس لیے علم ہے ان کے پاس کہ آج کی قربانی قیامت تک کے لیے سرخرو کر دیں گی. ہم تیار, مگر یہ خیمہ ایسا ہے کہ جس میں ایک ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, بچے اس کے پساد بھی ہیں تو, مگر بچوں کی سن بہت کم ہے. ایک بچی جس کی عمر ہے 4 سال, ایک بچہ جو چند ماہ کا گہوارے میں, بس یہی منظر ہے کہ گہوارے کو پینگ دیتی جاتی ہے ماں اور روتی جاتی ہے. کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا. کل جب سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے تو یہ دکھیاری عمر بات بھی غالی پر تجھ کو قربان کر دیتے. مجھے نہیں معلوم, لیکن جو اصغر کا کردار ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ اپنی ماں کے گریے سے, اپنی ماں کے جملے سن کر اصغر گہوارے میں تڑپ اٹھا ہو, ہمس رہا ہو, شاید اشاروں سے یہ سمجھا رہا ہو, یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ مادر گرامی ذرا اثر عاشورہ تو آنے دیجیے, پھر دیکھیے آپ کا علی اصغر کیا کرتا ہے میدان کربلا میں. صبح عاشورہ ہوئی, مائیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ, حسین پر قربان کر دیں گے اپنے بچوں کو. علی اصغر صبح کے بے چین ہے, اور یہ سمجھ رہی ہے بیویاں کہ شاید پیاس سے بے چین, لیکن علی اصغر کی بے چینی کا مقصد تو کچھ اور ہے. علی اصغر کی بے چینی کی علت تو, بے چینی کی علت تو کچھ اور ہے. آخر وہ وقت آیا کہ جب علی اصغر کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی, حل بن ناخرین ینصرنا. علی اصغر نے یہ آواز سنی, حل بن ناخرین ینصرنا, حل بن مغیث نے وہی سنا, بس اب نہ رہا گیا علی اصغر. علی اصغر نے گہوارے میں ہمکنا شروع کیا, لیکن شاید کمزوری کی وجہ سے فریاد تو بلند نہ ہو سکی. جب علی اصغر سے کچھ بن نہ پڑا تو کروٹ لی اور اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. علی اصغر, علی اصغر کا گہوارے سے گرنا تھا, دیدیاں دوڑی, علی اصغر کو دوڑ کر آگوش میں لے لیا, شور گریا بلند ہوا, گریے کی صدایں سینے سے باہر گئیں, حسین واپس پلٹے, میں زندہ ہوں. ابھی گریے کا سبب کیا ہے بتایا گیا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے علی اصغر کے چہرے پہ نگاہیں ڈالی, آنکھوں میں باپ اور بیٹے میں کچھ عہد و پیمان ہوا ہوگا, کچھ گفتگو ہوئی ہوگی. حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کی پیاس بجھا لاؤ. کیسا ہے نا علی اصغر, ساقی کوثر کے ہاتھ سے سیراب ہونے جا رہا ہے, جب ساقی کوثر سے سیراب ہوگا پیاس بجھے گا. لاؤ علی اصغر کو پانی پلا لاؤ. علی اصغر کو لیا, خیمے سے باہر نکلے, تپتی دھوپ ابا کا سایہ کر دیا اپنے بچے پر, اور سپاہی یہ سمجھ گئے کہ اب تھک گیا حسین, لاش اٹھا اٹھا کے قرآن کا واسطہ دینے آیا ہے کہ اب تو لڑائی بند کر. حسین لشکر کے سامنے پہنچے اتنے نزدیک کہ ابا کے دامن کو جب ہٹایا تو مربا کا کملایا ہوا پھول لشکر کی نگاہوں کے سامنے آیا. اے ظالموں, اے قوم جفاکار, تمہارے نزدیک میں تمہارا خطا کار ہوں نا, مجھ سے تمہاری لڑائی, مجھ سے تمہاری جنگ. اس بچے سے تو کوئی جنگ نہیں, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں, بہت پیاسا ہے میرا بچہ, اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا, تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. کوئی جواب نہ ملا. آگے بڑھے حسین چند قدم اور کاچ. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پی لوں گا, لو میں اپنے لخت جگر کو جلسی ریت پہ لٹھائی دیتا ہوں. تم میں سے کوئی آؤ, اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. علی اصغر کو جلسی ریت پر حسین نے لٹھا دیا, پیچھے آ گیا. کوئی جواب نہ آیا. علی اصغر نے ریت پر لیٹے لیٹے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا, گھمٹنا شروع کیا. آگے بڑھ کر اٹھا لیا علی اصغر کو گود میں اور علی اصغر سے جملہ کہتے, حسین بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے, آخر خود ہی حجت کیوں نہیں پوری کر دیتا. یہ ہے حسین کا جملہ. اور مجھے کہنے دیجیے, چلیے اصغر نے یہ کہا ہوگا, بابا اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت تو دے دو, بابا مجھے بھی اپنے کی اجازت, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے نا اصغر, وعدہ کر کے آیا ہے ماں سے. حسین نے اجازت دی علی اصغر کو حملہ کرنے کی. علی اصغر نے حملہ کیا. کیسا حملہ تھا؟ ادھر علی اصغر کا تیر چلا, ادھر چڑی ہوئی کمانوں کے چلے اتر گئے. تیر پھینک دیے لوگوں, تلواریں پھینک دی, منہ پھیر پھیر کر اڑے. بس اتنا سا کیا تھا اس معصوم علی اصغر نے کہ اپنی سوکھی ہوئی زبان کو خشک ہونٹوں پر پھیرایا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ معصوم بچے آپ کی گودوں میں آتے ہیں, آپ کی انگلیاں پکڑ کر مجلس میں آتے ہیں, ان بچوں کے لیے علی اصغر کی جنگ پر کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ حسین کے سپاہیوں میں چھوٹے بڑے کی تمیز ہوا کرتی ہے. یہی تو علی اصغر تمہیں سکھا کر گیا کہ جب حسین پر بات آئے, جب حسینیت پر بات آئے تو اپنے سنو سال کو نہ دیکھنا, حسین کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑو, نکل پڑو. بس علی اصغر نے حملہ کیا, ہتھیار کھینچی عمر صاحب کے سپاہی, منہ پھیر پھیر کر رو رہے, اور کچھ کے لیے تو کہا گیا کہ عمر صاحب کے سر پر پہنچ گئے تلواریں لے کر. عمر صاحب اس معصوم بچوں کو پانی پلانے کا حکم دے دے, ورنہ ابھی تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں, تو پر حملہ کر. گھبرا گیا عمر صاحب. ارے ایسا حملہ تو عباس کا بھی نہ تھا, ایسا حملہ تو علی اصغر نے بھی نہیں کیا تھا. یہ کس مجاہد کو لے کر آ گیا حسین کربلا کے میدان؟ ہرملا چل دیا, بلایا ہرملا کا کلام حسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا کے تیروں کا حال سنا ہے نا آپ نے, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے, تاریخ, یہ تاریخ ہے. مبالغہ بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چھ تیر لے کر آیا تھا, تین تیر خالی گئے تھے, تین تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا. اور یہ تیر کیسے تھے؟ تین منہ کا تیر, تیر سے شوبھا جسے کہا تھا, زہر میں بجھا ہوا یہ تیر. ذرا تیر سے شوبھا کا اندازہ کیجئے, آہنی تیر کا اندازہ کیجئے, اور معصوم علی اصغر کی گردن کا. ہرملا ملعون نے یہ تیر سے شوبھا کمان میں چھوڑا اور نشانہ لیا, ادھر ہرملا نے تیر کمان میں جوڑا, ادھر علی اصغر تیار ہو گیا حملہ روکنے کے لیے. اپنے آپ کو تیار کیا علی اصغر نے, اور کوئی بعید نہیں کہ خیمے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا. اے مادر گرامی اطمینان رکھو, ابھی علی اصغر زندہ ہے, اور جب تک علی اصغر زندہ ہے میرے بابا کو زخم نہیں آ سکتا. کیا معلوم خیمے کی اور سے کوئی بیوی دیکھ رہی ہو, علی اصغر اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرتا. علی اصغر ایسا نہ ہو کہ پہلے حسین کو زخم آ جائے. علی اصغر تیار ہوا, ادھر تیر چلا, ادھر علی اصغر حملہ روکنے کے لیے تیار ہوا, تیر کہاں چلا تھا؟ یہی تو کہا تھا عمر صاحب نے حرملہ سے کہ افتح کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ معصوم کی گردن سے تیر چلا دے. بس حرملہ نے تیر چلایا تھا حسین کی گردن کا نشانہ لے کر, لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد علی اصغر باقی تھا. ادھر تیر چلا, جو ہی تیر نزدیک آیا علی اصغر کی نظریں جمی ہوئی تھی تیر پر. جیسے ہی تیر نزدیک آیا گھمٹ کر علی اصغر نے اپنی گردن کو سائے تیر کے سامنے کیا. تمام روایات کرتی ہیں پہلے تیر نے ننی کی گردن کو چھیدا, بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا کھڑی تھی. یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کر اس کے زاویے کو موڑ دیا. اب سمجھ میں آئی علی اصغر کی مسکراہٹ؟ جو مسکرایا تھا علی اصغر, یہ ابدی مسکراہٹ تھی علی اصغر کی. اما گر اے مسجد دلامی تیرا علی اصغر سرخرو ہو گیا, دیکھ پہلے میں نے تیر لیا اپنی گردن پر, بعد میں میرے بابا کے لگا. کربلا کا مجاہد بتا, یہ کربلا کس سرزمین ہے نا؟ یہیں پر علی اکبر کا خون بھی گرا ہے, یہیں پر حسین کا خون بھی گرا, یہیں آنو محمد کا خون, یہیں قاسم کا خون, یہیں عباس کا خون. لیکن کیسا مجاہد ہے علی اکبر اور کتنا سا خون. ایک چلو ہی نے تو آیا تھا معصوم کا خون بہا, اس سے زیادہ تو نہ تھا, لیکن زمین تھرتھرا رہی ہے. اے حسین یہ خون میری طرف نہیں ہونا چاہیے, آسمان لرز رہا ہے. اے حسین, اے حسین نہیں, یہ خون ہے میری طرف نہ پھینچیے گا. حسین حیوان ہے معبود, علی اصغر کا خون کہاں لے جاؤں؟ جب کچھ بدلا پڑا حسین نے یہ خون اپنے چہرے پر ملا. گواہ بہنا آسمان و زمین کا گانا, اپنے بابا اپنے نانا کی خدمت میں اسی شان سے جائے گا. کیسا خون ہے علی اصغر کا, کیسا لاشا ہے علی اصغر کا. ابھی مت اٹھے گا, میں جب تک مصائب نہ پڑھوں زیارت اندر نہیں آئے گی. آپ توجہ رکھیے, کیسا لاشا ہے علی اصغر کا. ارے سب کے لاشے حسین نے اٹھائے, گنگے شہید تک پہنچوائے, علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں آگے بڑھتا تھا حسین. انا للہ وانا الیہ راجعون, رزم بقضائه وتسلیما لامره. آگے بڑھا حسین, پھر واپس آیا, پھر آگے بڑھا, پھر واپس آیا. سات بار حسین نے کوشش کی کہ علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لا لے جائے. آخر بڑے خیمہ پر پہنچ کر آواز دی, رباب اپنے بچے کو لے جا. رباب سے رخصت ہوا علی اصغر, سکینہ سے رخصت ہوا علی اصغر. علی اصغر کو پشت خیمہ پہ ننی سی قبر بنا کے حسین نے چھپا دیا, قبر کے نشان کو مٹا دیا کہ جب سب کے سر کل سے جدا کیے گئے میرے علی اصغر کا گلا کاٹا نہ جائے. اپنے عاشورا تمام ہوئی, تمام شہدا کے سر قلم کیے گئے, نعتوں پہ بلند کیے گئے. کہا گیا کہ ایک سر کم ہے جتنے ہم نے قتل کیے تھے, ایک سر کم ہے. پھر ڈھونڈا گیا نہ ملا لاشا. کسی نے کہا پشت خیمہ پر حسین کو چھپا رہا, وہ کی نال بندی کا حکم دیا گیا. نیٹے پر سوار ہوئے, ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا,
پشت خیمه پر دسته آیا وردان که دسته بیدی زمین رو بکرده ده ما دعا کردیم ادر معبود میره اصغر این خیر ها لیکن اصغر که این عدد و کجاو ہے اصغر که رہا ہے اے مادر گرامی یہ دعا نہ کرنا ارے کیسے ہو سکتا ہے سب کے سر نائزوں پر ہو اور جو پاکتے کر بلا اس کا کرنے دے پر نہ ہو ایک ملون جو حدہ کرنا اب جو واپس آئے نہ ملون جو حدہ کرنا